السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. اس کے علاوہ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر ہمیں فون کر سکتے ہیں اور ماہرین سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-789، 0800-777-789. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیس بک پر بھی یہ پروگرام آپ براہ راست سنتے ہیں اور اس پر اپنے کامنٹس اور تبصرے لکھ سکتے ہیں، ہمیں اپنا پیغام دے سکتے ہیں، کوئی رائے دے سکتے ہیں. تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کیا درست سمت پر گامزن ہے؟ دوسری حکومت نے مسلسل 5 سال کی مدت پوری کی ہے، نگران حکومت اور انتخابی عمل. اپنے ماہرین کی رائے دریافت کریں گے. پھر قومی داخلہ سلامتی کی پالیسی 2018 سے 2023 تک کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ سابق حکومت نے اپنے اقتدار کے آخری دن کیا. پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے درمیان موجودہ تعلقات کی نوعیت اور سمت ایک جائزہ لیں گے. امریکہ، یورپی یونین اور چین کے درمیان محصولات میں اضافے پر تحفظات اور کشمکش، اور امریکہ کی ایران پر مزید پابندیوں میں افراد اور ادارے شامل. نتیجہ کیا ہے، ماہرین سے پوچھیں گے. پاکستان کے سابق چیف جسٹس ناصر الملک نے جمعے کو نگران وزیراعظم کے منصب کا حلف اٹھانے کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں. حلف برداری کے بعد اب ناصر الملک اپنی کابینہ تشکیل دیں گے، جو 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے بعد بننے والی حکومت تک نظام حکومت چلائے گی. 31 مئی کو حکومت ختم ہونے سے قبل قومی اسمبلی کے الوداع اجلاس کے موقع پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اب تمام نظریں شفاف انتخابات پر ہیں. جمعرات کی شام سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب نے آئندہ عام انتخابات کا پروگرام جاری کرتے ہوئے ایک بار پھر واضح کیا کہ انتخابات 25 جولائی 2018 کو ہوں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے جو مختلف چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی منظرنامے پر کئی اور چیزیں بھی ہیں. سابق حکومت کے سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کو کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ تا حیات نااہل ہو چکے ہیں. اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتے ہوئے انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے علاوہ سیاسی عمل ابھی بھی جاری ہے، کیونکہ مختلف صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے انتخاب کے بارے میں ابھی بھی کچھ بات چیت چل رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ سیاسی پیش رفت ہے اور جمہوریت کا ایک سفر بھی ہے، چاہے اس کے اندر کوئی بھی اپوزیشن ہو، کوئی کچھ بھی ہو. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سے سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار، کالم نگار، بریگیڈیئر ریٹائر عمران ملک. ہمارے ساتھ ہیں یہاں واشنگٹن سے پولی ٹیک کے چیف ایگزیکٹو عارف انصار، اور ہمارے ساتھ ہیں جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم یوسف زئی. تو آئیے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جس بات ہم کرتے ہیں سب سے پہلے بریگیڈیئر عمران ملک سے. بریگیڈیئر صاحب، پاکستان میں مسلسل دوسری منتخب حکومت نے اپنی مدت پوری کی اور یوں 10 سال سے پاکستان جمہوری راستے پر رواں دواں ہے. مخالفت کی صورت کچھ ہی رہی ہو، سیاسی رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی کا انداز جو بھی رہا ہو، اداروں کے درمیان تصادم کی جو بھی صورت دکھائی دیتی رہی ہو، پھر بھی منتخب حکومت کا 5 سال مکمل کرنا جمہوری اقدار کی مضبوطی کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے. آپ کے خیال میں ملک میں جمہوری سفر درست بنیادوں پر آگے بڑھا ہے؟
بہت نوازش کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا. آپ نے بہت ہی ایک صحیح طریقے سے اس کو اسیس کیا ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نیا سیاسی کلچر جو ہے وہ ابھی جنم لے رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ دو ہماری سیاسی حکومتیں جیسی بھی وہ تھیں، انہوں نے اپنے 5-5 سال مکمل کیے. حالانکہ دونوں حکومتوں کے وزیر اعظم جو ہے یا وزیر اعظم جو ہے انہوں نے 5-5 سال پورے نہیں کیے. دونوں حکومتوں کے وزیر اعظم چینج ہوئے بیچ میں، مگر بات اچھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان حکومتوں نے اپنے 5-5 سال مکمل کیے. اور اس کی سب سے بڑی جو ایک انڈیکیشن جو ہمیں اس سارے پروسیس سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ اب بہت زیادہ کلین یا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر آمادہ نہیں نظر آتی کہ وہ ٹیک اوور کریں. تو ملٹری ٹیک اوور جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ اب وہ ایک بات پرانی بات ہو گئی، بات پارینہ ہو گئی ہے، اور اس کا آئندہ اس کا ہونے کا چانس کم نظر آ رہا ہے. اب اگر یہ تیسری بار الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک سول گورنمنٹ کا واقعیت سے پاور لے لیتی ہے اور بغیر پرابلم کے، تو میرے خیال میں یہ جو ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشن جو ہے یہ زیادہ زور پکڑ جائے گی اور آئندہ بھی انشاءاللہ سول گورنمنٹ ہی سول گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرے گی.
اچھا
اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا ایشو جو ہمارے پولیٹیشین کو رہتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یعنی آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ پس پردہ انٹروین کرتی ہیں, تو مجھے امید یہ ہے کہ آئندہ آہستہ آہستہ یہ شخص میں ان کا ویو ہو جائے گا اور سالڈ پولیٹیشین جائیں گے, سالڈ ڈیموکریسی ہوگی اور پیور
آگے چلے گی. عارف انصار صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے درمیان تصادم کی جو صورت نظر آتی رہی گزشتہ 5 بلکہ 10 سالوں کے دوران, وہ بھی جمہوری عمل کا حصہ تھی یا ابھی نئے انتخابات کے بعد نئی حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی, یا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو نئی حکومت آئے گی وہ گزشتہ 10 سال کے تسلسل کو دیکھتے ہوئے بہتر فوٹنگ پر ہوگی کہ اپنے لیے بہتر راستے کا تعین کر سکے؟ عارف انصار صاحب, عارف انصار صاحب نہیں ہمارے ساتھ, میں ان کو سن نہیں پا رہی, کیا عارف صاحب بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر عاصم صاحب آپ نے سنا میرا سوال؟ جی عارف صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ عاصم یوسف زئی صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟
جی جی میں سن رہا ہوں.
تو آپ نے میرا یہ سوال سنا ہوگا جو عارف انصار صاحب سے کیا, اب آپ اس کا جواب دے دیجئے پھر اگلا سوال ان سے کر لیں گے.
جی ہاں, جس طرح آپ نے کہا کہ جو اداروں کی جب آپ نے بات کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ظاہر ہے جمہوریت کا ایک حصہ ہیں, لیکن میں ایک اور جو پہلو ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ابھی جو 10 سال ہوئے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ڈیموکریسی نے 10 سال کمپلیٹ کیے ہیں, لیکن ڈیموکریسی پہ پریشر بہت زیادہ ہے. جس طرح کہ ہم نے دیکھا 2014 میں ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا تھا دھرنے کا جو کہ کلیئرلی ایک سٹیجڈ ایونٹ تھا اور اس نے اپنے جو مقاصد تھے وہ بھی کافی حد تک.
یوسف صاحب میری بات سنیے گا, ہمارا پروگرام کا آج تھوڑا نقطۂ نظر دوسری طرف کا ہے, ہم جمہوریت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں میں ساری بات کر چکی ہوں کہ اداروں کے درمیان تصادم نظر آتا رہا اداروں کی. میرا سوال اب یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں جو کہ ہوئیں, اچھی ہوئیں بری ہوئیں, جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رہنے دیا گیا, لیکن کیا اب جو نئی حکومت ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ 10 سال کے دوران جو غیر یقینی صورتحال رہی, جو اداروں کا تصادم نظر آتا رہا, جو مختلف اداروں کی طرف سے تصادم کی صورت اور دباؤ کی صورت جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نظر آتی رہی, کیا نئی حکومت بہتر فوٹنگ پر ہوگی کہ وہ اپنے لیے چیلنجز کو بہتر انداز میں ہینڈل کر سکے یا اس کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی؟
یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں اور کیا وہ وقت پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. وقت کا اعلان تو کیا گیا ہے 25 جولائی کو, لیکن ابھی کچھ حلقوں کی طرف سے یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے, تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح سے انتخابات ہوتے ہیں, اگر انتخابات شفاف ہوتے ہیں کس طرح بریگیڈر صاحب نے بھی اشارہ کیا, تو پھر تو یہ ہے کہ جو حکومت آئے گی وہ ایک سالڈ فوٹنگ پہ ہوگی اور وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ آگے لے جائے گی, لیکن اگر انتخابات میں کچھ دھاندلی کے اثرات ہوئے اور شفاف نہیں ہوئے تو ظاہر ہے اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ اتنی سالڈ فوٹنگ پر نہیں ہوگی, اس کی امیج جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی. یہ اور یہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کی تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے, کیا وہ ایک جو ہے وہ ایک کلیئر میجورٹی سے آتی ہے یا پھر وہ ایک کوالیشن حکومت ہوگی. اگر کوالیشن حکومت ہوگی تو اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, لیکن اگر کلیئر ایک 2/3 اکثریت سے آتی ہے, ایک میجورٹی سے آتی ہے, تو
پھر اس کی صورت اور ہوگی,
اتنے پرابلم پھر نہیں ہوتے.
اچھا ہم بات کرتے ہیں ابھی, عارف انصار صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم جلدی سے بات بتائیں, ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے بہت سے کالرز ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں, سجاول عباسی ہیں, نیاز بجرد ہیں, غلام سرور ہیں, اختر علی سنجرانی ہیں, محمد افضل ہیں, امجد علی ہیں, ممتاز موسی پوتو ہیں, اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کیونکہ فیس بک پر بھی یہ پروگرام براہ راست ہمارا نشر ہو رہا ہے. عارف انصار صاحب سے اب ہم بات کرتے ہیں. عارف صاحب, سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کی تاحیات نااہلی ختم کرنے, انہیں انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دینے, الیکشن کمیشن کی طرف سے پولنگ عملے مبصرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق کے جاری کرنے اور 25 جولائی کو انتخابات منعقد کرانے کے عزم کا اظہار کرنے سے آپ کے خیال میں جمہوری اور سیاسی سفر میں کتنی مثبت پیش رفت ہے؟
جی میرا خیال ہے ڈیموکریسی تو جمہوریت تو اپنی چل رہی ہے, چیلنجز بھی اس کے چل رہے ہیں, ایک کیوٹک سا پروسیس ہے. جس طرح سے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں کہ بہت سے عوامل ایک ساتھ چل رہے ہیں جس میں جو ہے بہت سے حلقوں کو چیلنج بھی کیا گیا ہے, اس کو بھی ہینڈل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ فاٹا میں کو ضم کر لیا گیا مین اسٹریم پاکستان میں, اس کی امپلیکیشنز اور وہ پروسیس کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا. تو بہت سارے پروسیس عوامل چل رہے ہیں, کیوٹک سا ایک سین ہے, لیکن یہ کہ اس دوران جو ہے الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارے عوامل, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی چل رہی ہے, کیسز بھی چل رہے ہیں جو سربراہ پی ایم ایل نون کے, آلدو وہ اب رہبر نہیں ہیں, لیڈر نہیں ہیں اس کے, لیکن وہ پروسیس بھی اپنے ساتھ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی چل رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا یہ سارے عوامل آگے کس طرح سے کنورج ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ایک لیڈرشپ چینج ہو رہی ہے, پورا سسٹم ایک چینج ہو رہا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریجن خطے میں جو ٹسل ہے وہ بھی چل رہی ہے, ایران سے متعلق افغانستان کی سچویشن جو چل رہی ہے, ہندوستان وہ بھی جو ہے اس سارے پروسیس پہ اثر انداز ہو رہی ہے.
اچھا ہمیں اس وقت بات کرنا تھی پاکستان کی نئی داخلہ سلامتی پالیسی کے بارے میں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے تھوڑی بات کر لی جائے. افغان سیاستدان اور تجزیہ کار سرور احمد زئی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کی کچھ مصروفیت ہے, لیکن اگر فوری طور پر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں مسلم لیگ نون کی سابق حکومت نے اپنے اقتدار کے آخری دن نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی 2018 سے 2023 تک کی پیش کر دی. یہ داخلہ سلامتی کے لیے ایک جامع لایا عمل ہے جس میں تمام ریاستی اداروں کا اتفاق رائے شامل ہے. اس پالیسی کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی محمد جلیل نے, آئیے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں, ماہرین سے رائے لیں گے پھر.
پاکستان نے داخلی سلامتی کی نئی قومی پالیسی کی منظوری دے دی ہے جس میں ملک میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. اس پالیسی کی منظوری وفاقی کابینہ نے حکومت کی مدت ختم ہونے کے آخری روز دی ہے جس میں شدت پسند گروپ داعش کو ملک کے لیے ایک خطرہ قرار دیا گیا ہے. میڈیا میں پالیسی سے متعلق سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق یہ پالیسی آئندہ 5 سالوں کے لیے ہے جس میں سیکیورٹی معاملات سے نمٹنے کے لیے انتظامی اقدامات, انتہا پسندی کے بیانیے کے تدارک اور سماجی اور معاشی محرومیوں کو دور کرنے پر توجہ دی گئی ہے جو ملک کے لیے سیکیورٹی مسائل کا باعث بنتے ہیں. اس پالیسی کا اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب بین الاقوامی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس رواما پاکستان کو امریکہ کی درخواست پر ایسے ممالک کی نگرانی کے فہرست میں شامل کرنے والی ہے جنہوں نے دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے ہیں. پالیسی میں ملک کے لیگل سسٹم میں بھی اصلاحات کی تجویز دی گئی ہے. اس کے علاوہ قانون شہادت یعنی گواہی سے متعلق قانون میں بھی ترمیم کی تجویز دی گئی ہے تاکہ کسی بھی گواہ کی شہادت کو ویڈیو لنک اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکے تاکہ گواہ کی شناخت کو پوشیدہ رکھا جا سکے. پالیسی میں کالعدم شدت پسند تنظیموں کے سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جن میں ان پر چندہ جمع کرنے پر پابندی اور ان کے اثاثے ضبط کرنا بھی شامل ہے. داخلی سلامتی کی نئی قومی پالیسی کے تحت جیلوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے گا اور دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنے والے افراد کو صرف انتہائی سخت سیکیورٹی والے جیلوں میں ہی رکھا جائے گا اور دہشت گردی کے مجرموں کو دیگر مجرموں سے الگ رکھا جائے گا تاکہ وہ جیل میں بند دیگر ملزموں کو شدت پسندی کی طرف راغب نہ کر سکیں. سلامتی کے امور کی تجزیہ کار اور پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے کہا کہ قومی سطح پر بنائی جانے والی کوئی بھی پالیسی ایک اچھے مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج اس پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا.
دیکھیے فار انسٹنس انہوں نے اگر قانون شہادت کا کہا ہے تو واقعی اس میں یہ لکونا ہے, اگر یہ ہو جائے تو اچھی چیز ہے مگر یہ کہ اس میں ایک لمبی چوڑی بحث ہے اور وہ مطلب یہ کہ پورا پروسیجر تو فالو کرنا پڑے گا. سو دیئر فور اس حد تک ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ جو چیزیں فوکس ہونی ہے وہ ہو اس پہ امپلیمنٹیشن کریں.
تسنیم نورانی نے مزید کہا کہ انتہا پسندی کی روک تھام اور انسداد دہشت گردی کے لیے وضع کردہ قومی لاہے عمل پر مؤثر عمل درآمد سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے چیلنج سے مؤثر طور پر نپٹا جا سکتا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ابھی آپ نے محمد جلیل کی یہ رپورٹ سنی، جس کے بعد ہم بات کریں گے اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ماہرین کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ داخلہ پالیسی پر بات کرنے سے پہلے ہم امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ افغان سیاستدان اور تجزیہ کار سرور احمد زئی ہیں. ان کو چونکہ مصروفیت ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ بیچ میں ہم پہلے اس بات پر بات کر رہے ہیں. سرور صاحب بہت شکریہ، آپ نے مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا. السلام علیکم سرور صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سرور صاحب کو شاید ہماری آواز نہیں جا رہی. سرور صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارے کچھ لائنوں میں پرابلم ہے یا کوئی ایسی بات ہے. ہم بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت مہر حمزہ حامی، نسیم کاکڑ، محمد سیف اور خان محمد، چودھری انور چوہان، محمد افضل بلوچ ساگر. بہت بہت میں شکر گزار ہوں، آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو آئیے، اس سے پہلے کہ اگر دوبارہ ہماری بات ہوتی ہے تو ہم بات کر لیں گے، اور ورنہ ہم اب اس کو پروگرام کو آگے اسی طرح لے کے چلتے ہیں. بغیر صاحب، نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں گاہے گاہے تحفظات کا اظہار سامنے آتا رہا، یہ میں پالیسی کی بات نہیں کر رہی، لیکن اب جو جامع سیکیورٹی پالیسی کا لائحہ عمل دے دیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے مضبوط اور مثبت پہلوؤں کی وضاحت کس طرح سے ہوگی؟ اور ظاہر ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بھی اسی کا ایک حصہ ہے، کس طرح سے اس ساری صورتحال کو دیکھیں گے؟
یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ قدم اٹھایا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے. پر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ واقعی کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر ایکسٹریمزم انیشیٹو کے طور پر یہ پالیسی بنائی ہے، یا یہ ایک ریئیکشن ہے اس چیز کا کہ یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے پاس ہم نے جانا ہے اسی مہینے میں، چند دنوں میں، تو ان کی کوئی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. وہ بھی اپنی گورنمنٹ کے آخری دن کیا ہے اس گورنمنٹ نے.
جی،
تو میرے خیال میں اس کو اگر انہوں نے یہ چیز تو بہت اچھی ہے جو انہوں نے بنا کر پالیسی جو بنا کر پیش کی ہے. ایڈمیشن انہوں نے یہ اس مہینے کے شروع میں کیا ہوتا ہے تاکہ یہ اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے اور یہ امپریشن نہ ملتا کہ یہ خالی خانہ پوری کرنے کے لیے یا ایف اے ٹی ایف کو ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی ہے. اس کا جو بہت مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ رول آف دا نیشن اور رول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے، جس کے اندر تمام گورنمنٹ کی ایجنسیز جو ہیں، تمام گورنمنٹ کے جو نیشنل جو آرگنائزیشن ہیں ہماری، وہ سب مل کر کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر ایکسٹریمزم کے خلاف اپنی کاروائیوں میں یا گورنمنٹ کے پالیسی کو فالو کریں گی. اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک کامن آپریشنل انوائرمنٹ ہو جس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سب شامل ہوں، سب کے جو ایفرٹس ہیں وہ فوکسڈ ہوں اور یونی ڈائریکشنل ہوں اور سب مل کر ایکسٹریمزم کے خلاف کام کریں، اور جو کامن آپریٹنگ پکچر ایک ایسی ہو کہ جس میں تمام ادارے جو ہیں، تمام ایجنسیز جو ہیں، وہ ایک ساتھ ان کے سامنے ایک ہی پکچر ہو ٹیررزم کی اور اس کے خلاف جو ہم نے کاروائی کرنی ہے، وہ ایک ایسا اسٹیپ لیا جائے جس میں تمام ایجنسیز مل کر اپنا اپنا رول ادا کریں اور ایک فوکسڈ اور کنسنٹریٹڈ قسم کا ایفرٹ جائے جو کہ ٹیررزم کے خلاف اس کو مطلب کے خلاف کامیاب ہو سکے. اور اس کے لیے مختلف انہوں نے کام کیے ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ قانون میں تبدیلی کی ہے جیسے آپ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے، بلکہ انہوں نے فورسز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی بات کی ہے. انہوں نے ریجنل اپروچ کی بھی بات کی ہے کہ ریجن کے اندر افغانستان، ہندوستان اور دوسرے ملکوں سے کس طرح سے ہمیں ریویو کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے اپنے جو ایفرٹس ہیں، اپنی ایجنسیز کو ان کی کیپیسٹی کیسے بڑھانے کی انہوں نے بات کی ہے. نیکٹا کی انہوں نے بات کی ہے، ایک نیشنل سائبر کمانڈ کی انہوں نے بات کی ہے کہ جو سائبر اٹیکس جو کرتے ہیں یا سائبر یا انٹرنیٹ کو استعمال کر کے ٹیررسٹ جو اپنے میسیجز یا نیریٹوز کو پھیلاتے ہیں اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، ان کے جو فائنینشیل اسپیکٹس ہیں، چندہ جمع کرنے کے جو معاملات ہیں اس کو کیسے روکا جائے، ان کو عدالتوں میں کیسے پیش کیا جائے، اور مطلب تمام وہ اسپیکٹس جو ہیں وہ مدرسوں سے اسٹارٹ کر کے جہاں سے ان کی تعلیم شروع ہوتی ہے، وہ ٹیررسٹ بنتے ہیں اگر کوئی بنتا ہے، اور اس کو عدالت کے سامنے لانا اور پھر جیل میں ڈالنا، تو پورا پروسیس جو ہے وہ اس پالیسی کے تحت کورڈ ہے,
کور ہوتا ہے.
اس میں جو مجھے جی غلط بات یا کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت لیٹ ہو گیا, یہ ٹائم اور اسپیس میں یہ بہت لیٹ ہو گیا ہے.
جی
اس کو آج سے دو تین مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا تاکہ ایس او ٹی ایس کو بھی سمجھ آ جاتی کہ ہم باقی اچھا اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں, یہ صرف خانہ پوری کے لیے نہیں.
اچھا یہی میرا سوال بھی تھا, اگلا وہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی عاصم صاحب یہ بتائیے گا, ڈاکٹر یوسف زئی آپ سے میرا سوال ہے کہ دہشت گرد گروہوں کے لیے جس کی طرف توجہ بات بھی کر رہے تھے ابھی اور ایف اے ٹی ایف کی بھی بات کی بغیر صاحب نے بھی کی, جو میرا سوال ہے عارف انصار صاحب سے ہم کریں گے بھی, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ دہشت گرد گروہوں کے لیے اگر مالی وسائل کو ختم کرنا پورے طور پر ممکن بنانا کیا ممکن ہے, اور آپ کے خیال میں اس طرح کس طرح سے یہ جو اتنی کمپریہنسو انہوں نے بات کی ہے کہ اس انداز میں بھی کام کیا جائے گا, مختلف ادارے مل کر کام کریں گے, سائبر تک کی چیزوں کو روکا جا سکے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے وسائل موجود ہیں ان اداروں کے پاس کہ وہ ان ساری چیزوں کا جامع طور پر احاطہ کر سکیں؟ کیا کمی آپ کو نظر آتی ہے؟ برگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ لیٹ بہت ہو گیا, ذرا جلدی آنا چاہیے تھا, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
ایک تو یہ لیٹ آ گیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بھی اشارہ کیا, یہ میرا خیال میں جو ایف اے ٹی ایف ہے اس کے ریئیکشن کے طور پہ آ گیا ہے, اور یہ تھوڑا سا جلد بازی میں اس لیے آ گیا ہے کہ میں اس کو ابھی پڑھ رہا تھا اور اس میں انہوں نے نیکٹا کا ذکر کیا ہے جو کہ کاؤنٹر ٹیرورزم ایجنسی ہے اور جو کہ ایک فوکل پوائنٹ ہے ساری ایجنسیز کا, جس طرح سے امریکہ میں ڈائریکٹریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس ہے. تو نیکٹا جو ہے یہ بہت عرصے سے ان ایکٹیو ہے اور اس پہ بہت کرٹیسزم بھی ہوا ہے, بہت سارے سٹیک ہولڈرز نے کہا ہے کہ اس کو ایکٹیو کیا جانا چاہیے تھا, اور جس طرح سے نیپ جو ہے وہ کافی ان ایکٹیو ہو گیا ہے, تو اس طرح سے نیکٹا بھی بہت ان ایکٹیو تھا. تو اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس پہ کافی جو ہے غور و خوض نہیں کیا ہے, اس پہ ہونا چاہیے تھا. اور دوسری جو ہم بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل آخر میں یہ کر دیا ہے, جس طرح لگ رہا ہے کہ یہ ایک پوائنٹ سکورنگ کی بھی بات ہے, یہ گورنمنٹس جو ہیں یہ آخری دنوں میں لیم ڈک ہو جاتی ہیں, تو ان کو اس طرح کے جو کمپریہنسو پالیسی ایشوز ہیں یہ نہیں لینے چاہیے تھے, یہ دوسرے جو گورنمنٹ آئے گی تو ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جو آئندہ گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں یہ ذمہ دار ہوگی اس پالیسی کو انیکٹ کرنے کی, اور اگر وہ اس میں چینجز لائیں گے تو ظاہر ہے یہ پھر ان کے لیے پاسبل نہیں ہے گا کہ وہ انہی کو آگے بڑھائیں. دوسرے جو آپ نے ذکر کیا ریسورسز کو, ریسورسز بہت ہی ضروری ہیں, اور خاص کر جو امریکی کی جو امریکی امداد ہے وہ بند ہونے کے بعد, کافی کم ہونے کے بعد اب پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. ابھی چائنا سے یہ بلین ڈالرز کی لون لے رہے ہیں جو کہ پیمنٹ ڈیفیشنسی ہے پاکستان کی اس وقت, تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ تو یہی رہا ہے کہ اس میں بہت سارے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اور یہ ہماری پالیسیز ہیں, تو یہ امپلیمنٹ کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ سارے اتنا ریسورس کرنچ ہے کہ یہ ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. یہ ایک بہت ہی ایمبیشس پلان ہے, بہت اچھا پلان ہے, لیکن امپلیمنٹیشن اس کے لیے بہت مشکل ہوگا.
ڈاکٹر یوسف سے ہمارے ساتھ ہی ٹھہریے گا, تو چونکہ سرور احمد زئی صاحب سے بات نہیں ہو پا رہی, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لائن پہ ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ ہمیں سن نہیں پا رہے تھے, تو ابھی افغانستان کے بارے میں ایک سوال ضرور آپ سے اور کروں گی. عارف صاحب ایک کوئک کامنٹ آپ کریے گا, دونوں ہمارے تجزیہ کاروں نے اس کے بارے میں بات کی جو میرا آپ سے سوال بھی تھا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس سے قبل نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے اعلان سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں جو تحفظات ہیں, اور پاکستان آلریڈی گرے لسٹ میں ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بالکل بلیک لسٹ میں نہ ڈالا جائے, تو کسی طرح تحفظات کا ازالہ ہو سکے گا اس رپورٹ کے ساتھ, یا یہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ جانے والی حکومت تھی, پوائنٹ سکورنگ ہے جیسا کہ ڈاکٹر عاصم نے کہا, اور یا یہ ہے کہ برگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت لیٹ ہو گئی اور عام طور پر اسی ریفرنس اس کو دیکھا جائے گا, کیسے آپ دیکھتے ہیں؟
نہیں, پالیسی تو اچھی ہے, تو وہی بات ہے کہ ذرا ایمبیشس ہے, اور پھر وہی بات ہے کہ جس وقت اس کو پیش کیا گیا ہے اس کا بھی کنسرن ہو جاتا ہے, لیکن اس میں جو میرا خیال ہے ایسپیکٹ ہے جو کسی بات کنسرنس کو ایڈریس کرے گا وہ یہ ہے کہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں یا تخریب کار ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں وہ پولیٹیکلی کسی طرح سے حصہ نہ لیں, پولیٹیکل آرگنائزیشن انوالومنٹ نہ کریں. میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے بیچ میں ایڈریس کیا گیا, ان ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اب وہ کتنی ان پہ عمل کیا جا سکے گا وہ ایک الگ بات ہے.
اچھا اب جو کہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے پاکستان افغانستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ احمد زئی صاحب تھے, وہ ہمیں سن نہیں سکے کسی وجہ سے, تو ہم آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے. پہلا ہم سوال وہی بات کرتے ہیں کہ برگیر صاحب سے. برگیر صاحب, افغانستان میں 10 روز تک فضائی آپریشن جاری رہا ہے, سینئر طالبان قیادت کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے, طالبان کی طرف سے ملک کے اندر تشدد کی کارروائیاں مسلسل بنیادوں پر جاری ہیں, دوسری طرف افغانستان میں عام انتخابات کی تیاریاں ہیں, طالبان کو مصالحت کی دعوت بھی صدر اشرف غنی دے چکے ہیں, یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے. طالبان کی طرف سے کسی بھی طور سیاسی عمل میں شامل ہونے کی کوئی صورت کوئی امکان آپ دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں تو جو بھی حالات جا رہے ہیں اس طرح سے, تو میرے خیال میں ان کے جو الیکٹورل پروسیس میں طالبان کا شامل ہونا بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے. کچھ خبریں تو یہ بھی آئی تھی کہ افغان طالبان کی اور افغان گورنمنٹ کے کچھ معاملات, مطلب یا کسی قسم کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے یا ان کی کوئی کانٹیکٹس ہو رہے ہیں آپس میں, مگر یہ کوئی باتیں کنفرم نہیں ہوئی ہیں. اگر آپ خالی افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں جو بھی حالات جا رہے ہیں ابھی تک کوئی ایسا انڈیکیٹر یا نہیں آیا ہے کہ جو یہ بات ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اینٹیٹیز جو ہیں طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ, جو کسی بھی طرح سے کسی ایک کامن پوائنٹ میں اکٹھے ہو رہے ہوں, نہ تو یہ کوئی ان کو فورس کر سک رہا ہے, نہ امریکن گورنمنٹ ان کو فورس کر سکتی ہے, نہ امریکن فورسز طالبان کو فورس کر سکتے ہیں, نہ پاکستان کی گورنمنٹ ان کو آمادہ کر سکتی ہے جو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے اور بات کریں اور کوئی منصفانہ اور پیسفل قسم کا کوئی حل نکالیں اس سارے ایشو کا. تو میرے خیال میں امریکن اور افغان گورنمنٹ کو ابھی اپنا جو ہے موڈس آپریٹی جو ہے اس کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. اگر وہ طاقت کے بل بوتے پہ افغان طالبان کو قائل نہیں کر سکے کہ وہ ان سے بات چیت کریں یا الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنے, تو کوئی دوسرا راستہ ان کو اختیار کرنا چاہیے اور جبھی یہ بات بنے گی, ورنہ یہ تو وہی بات ہے کہ ہم ایک ہی چیز کو بار بار ہم ریپیٹ کرتے جائیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس پروسیس کے اندر ہمیں کوئی سکسیس نہیں ہو رہی.
اچھا یوسف زئی صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حال ہی میں اعلیٰ سطحی رابطے مسلسل جاری ہیں, لیکن پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ بھی ہیں. دوسری جانب جس کے بارے میں ایک جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے, عارف انصار صاحب سے میرا وہ آخری سوال بھی ہوگا اس ضمن میں, یہ صورتحال پاکستان اور افغانستان تعلقات کی پیش رفت میں کس حد تک رکاوٹ بن سکتی ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان کشیدگی؟
تو یہ تو ایک ٹرائنگل ہے, یہ ایک تکون ہے پاکستان افغانستان اور امریکہ, اور اگر اس میں ایک بازو جو ہے وہ انیکٹیو ہوگا, اس میں تناؤ ہوگا, تو ظاہر ہے پورا ٹرائنگل اسے افیکٹ ہوگا. تو یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, وہ اس سے بھی ضروری ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس طرح ہوں. تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت ہی زیادہ اہم ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان پہ کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے, اور خاص کر ابھی میں نے کل ایک رپورٹ دیکھی تھی کہ جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں.
جی, اسی کا سوال ہے ہمارے پاس اگلا جو میں کہہ رہی تھی کہ عارف انصار صاحب سے ہم بات کریں گے, لیکن پینٹاگون نے یہ کہا ہے کہ سپلائی لائن کھلی ہے, ابھی تک اس بارے میں کوئی بڑی بات نہیں ہوئی, اور وہی بات ہے کہ وہ بھی جانے والے وزیر وہ تھے, اب نئی کابینہ بنے گی تو کیا صورتحال ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی کی صورتحال ہے وہ کسی بھی طرح افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو بہتر رابطوں کی کوشش ہو رہی ہے اس کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے؟
وہ اس کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے, کیونکہ جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ یہ ہوتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس طرح ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو بریک ڈاؤن آیا ہوا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں, اس سے اثر انداز ہوگا ڈیفینیٹلی, جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, کیونکہ پھر پاکستان جو ہے وہ اتنا پروایکٹیو نہیں ہوتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے اور اس یہ جو مسئلہ ہے اس کے لیے ایک حل کی صورت جو ہے وہ نکال لی جائے. تو یہ اس کے لیے ایک بہت اہم پہلو ہے, اور اسی وجہ سے یہ جو تنازع ہے یہ کافی حد تک اب ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اور اس کی ابھی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ایک تو فیکٹر ہے اس کا سپلائی لائنز کا, دوسرا جو فیکٹر ہے وہ پاکستان کا طالبان کے اوپر انفلوئنس ہے. تو جس طرح امریکہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اتنا ہی پاکستان سے اپنا جو لیوریج ہے, جو انفلوئنس ہے, وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ابھی آج ہی طالبان کا ایک انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو ہے ہم مذاکرات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے کہ ہم امپورٹنٹ لوگوں سے جو ہے وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو جنرل نکلسن نے ایک بیان دیا ہے اور طالبان نے دوسرا بیان دیا ہے کہ ہماری تو اس طرح سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بہت کنفیوژن والی ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم یوسف سے ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, اور ہم عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف صاحب, جیسا جس کی طرف سے ڈاکٹر عاصم ابھی جس طرف اشارہ کر رہے تھے, اور میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ گزشتہ روز پاکستان کے سابق وزیر خارجہ نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پاک امریکہ تعلقات خراب ترین سطح پر ہیں, دونوں ملک آپس میں بات چیت پر بھی آمادہ نہیں ہیں, اور پاکستان امریکی فوج کی سپلائی لائن روک سکتا ہے, لیکن پینٹاگون کے مطابق سپلائی لائن فی الحال کھلی ہے اور انہیں اس کے امکان کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے. یہ کس حد تک درست بات ہو سکتی ہے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی کیا آئندہ صورت آپ دیکھتے ہیں؟ کیا اسی طرح کشیدگی بڑھتی چلی جائے گی, یا واقعی کہیں پر کوئی ایسی جگہ آئے گی جہاں پر دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کی کوئی صورت ہو؟
جی, میرا خیال ہے کہ ہمارا فریم آف ریفرنس جو ہے وہ تھوڑا سا بھی غلط ہوا ہوا ہے کہ افغانستان سے ریلیٹڈ جو ہے اب وہ جو بہت سے اور پلیئرز آگے ہوئے ہیں بیچ میں, جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسرے ملک دنیا کے کانفلکٹس ہیں ان میں جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, خاص طور پہ روس, چین, اور اب جس طرح سے ایران کی سچویشن ایوالو ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم کہیں کہ صرف یو ایس پاکستان ریلیشن جو ہے وہ افغان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ شاید ایک ون ڈائمینشنل یا یونی ڈائمینشنل بات ہو جاتی ہے. جس طرح سے حالات چینج ہو رہے ہیں مشرق وسطی میں, وہ بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گی اب اس سچویشن کو, کہ جو ونڈو ہے اپرچونیٹی جو افغانستان کی, وہ بھی شاید لیٹ ہے, کہ جس میں اب بہت سے عوامل جو ہیں وہ کمپلیکیٹ کر رہے ہیں افغان سچویشن کو, اور اس کو اب جو ہے ہم کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں. جس میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ چلیں ٹھیک ہے یو ایس پاکستان ریلیشن جس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں اس میں بھی چلیں ٹھیک ہے جو پوزیشنز کے ڈفرینس ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ جو چین اور روس ہے اس کا رس و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے, اور پاکستان کی بھی اس طرف جو اسٹریٹجک روابط ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو الگ رکھ لیں تو ایک پروسیس چل رہا ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جا رہی, اور وہ اس کو کہا بھی جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ بھی اسی لیے کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے, اور اس میں جو پاکستان اور افغانستان کے آفیشلز ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں, ان کا نیشنل سیکیورٹی کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا ریسنٹلی, اور پھر اس کے بعد ہندوستان کا ڈیپوٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ افغانستان کے دورے میں آئے, ان سے بھی بات ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت پیچھے چل رہی ہے کہ کیا عوامل جو ہیں اس پروسیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے نیگیٹیوٹی تو بہت ہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک کوشش بیہائنڈ دا گراؤنڈ ہو بھی رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے پروسیس کو آگے بڑھایا جائے.
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے پولیٹیکس ٹیکٹ سے یہاں واشنگٹن سے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سرور احمد زئی صاحب نے, ان سے ہم بات کرتے ہیں, ہم اسی سیگمنٹ پہ اب بات کر رہے ہیں. السلام علیکم سرور صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ سرور صاحب, ہمیں معلوم ہے اسی لیے ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس وقت مصروف ہیں. ہم اس بارے میں کافی تفصیل سے بات کر چکے. آج کل افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. طالبان کی طرف سے تشدد کے کئی واقعات یکے بعد دیگرے ہوتے آئے ہیں اس سال میں خاص طور پر, پھر مختلف صوبوں کے اندر, مختلف اضلاع کے اندر طالبان جو ہیں ان کا قبضہ ہو جاتا ہے, پھر وہاں سے ان کو مقابلہ کر کے نکالنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں اندراج ووٹروں کا وہ بھی شروع ہو چکا ہے. صدر اشرف غنی کی طرف سے مصالحت کی پیشکش بھی کی گئی ہے جس کا ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اس ساری صورتحال کے تناظر میں افغانستان میں آنے والے دنوں کے اندر طالبان کی طرف سے سیاسی عمل میں کسی طرح کی کوئی شرکت آپ کو نظر آتی ہے, یا کسی ریکنسیلیشن کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟
جی, میرے خیال میں جو آج کل کا سیکیورٹی سچویشن افغانستان کا, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سنگین حالات ہیں افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے, سیکورٹی فورسز کے لیے, اور اس طرح طالبان کے کیجوئلٹی بھی ایریل بمبارمنٹ کی وجہ سے کافی زیادہ ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں طالبان کے اس کے جو اپنا سٹینڈ ہے اس میں فرق آنے کے لیے نہ صرف طالبان بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجنل پاورز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ریجنل پاورز اس میں کمپلیٹلی رول پلے نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ریجنل پاورز بہت ضروری ہے اس میں. تو آج کل جو پاکستان کا ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ کافی مسٹرسٹ سے فل ہے. اس طرح ایران کا جو سچویشن ہے امریکہ کے ساتھ کافی سچویشن خراب ہو گیا ہے, اور اس طرح افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسٹرسٹ اتنا ڈیپ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں کچھ آنے والے دنوں میں یا کچھ آنے والے سالوں میں یہ سچویشن حل کرنا یا طالبانوں کے ساتھ بات چیت کرنا یا طالبانوں کو اس پہ آمادہ کرنا کوئی آسان بات نہیں. اور اس طرح ایران اور رشیا نے بھی کافی اوپنلی سپورٹ سٹارٹ کی ہے طالبانوں کے ساتھ.
اچھا سروس صاحب, اسی کے ساتھ ایک میرا اور سوال ہے. بات جو آپ نے کی ریجنل پاورز کی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب ہم ایران اور روس کی بات کرتے ہیں اس خطے کے اندر, اور اب ان کو بھی ریجنل پاورز کے طور پر ہم وہاں پر دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی میں ایران اور روس جو ہیں وہ بالکل امریکہ کی دوسری طرف ہٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریجنل پاورز کا کردار اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر دوسری قوتوں کا جو سارا ٹکراؤ ہے وہ بھی اس ساری صورتحال کو مزید خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے؟
بالکل میرے خیال میں, کیونکہ رشیا اور ایران جو ہے وہ تو اوپنلی امریکہ کے ساتھ, جس طرح آپ نے بتایا کہ مشرق وسطی میں اور ایسٹرن یورپ میں جو آذربائیجان کا ایریا ہے دوسرے علاقوں میں کافی اوپنلی لڑائی ہو رہی ہے امریکن انٹرسٹ اور رشین ایرانین انٹرسٹ کے درمیان. تو ایران کے لیے بھی ایک چانس ہے افغانستان میں کہ وہ امریکہ کو کافی ہیڈ ایک دے دے, اس کو کافی مشکل حالات دے دے, کیونکہ وہاں پہ پڑوسی ہے ایران افغانستان کے ساتھ, امریکن فورسز وہاں پہ بیسڈ ہے, اور اس طرح سارا افغانستان کا سچویشن امریکہ نے اپنے ہاتھ میں لیے. اگر سچویشن خراب ہو رہا ہے, اکنامک سچویشن خراب ہو رہا ہے, تو سارا بلیم امریکہ پہ ہو رہا ہے. تو انٹرنیشنل فورسز جو ہے جو رشیا اور ایران ہے وہ کافی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں, اور ریجنل پاور بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں اگر ریجنل پاور کافی طالبان کے ساتھ ان کا سپورٹ نہیں ہو تو انٹرنیشنل پاور اتنا نہیں کر سکتے, کیونکہ طالبان کہاں پہ جائیں گے, کہاں پہ ان کے ٹھکانے ہوں گے. لیکن پھر بھی میرے خیال میں اگر پاکستان افغانستان چاہتا ہے کہ سچویشن کو حل کرے اور مسٹرس کو دور کرے تو اس کا کچھ نہ کچھ چانسز ہے نیگوسیشن کا.
بہت بہت شکریہ سرور احمد زئی, ہمارے ساتھ تھے. افغان سیاستدان اور تجزیہ کار ہیں, ہمارے پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے. سرور صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بین الاقوامی امور کی طرف ہم نظر کریں گے, خاص طور پر امریکہ, یورپی یونین اور دوسرے امریکاز, یعنی کہ امریکہ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں یہاں امریکہ بر اعظم کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بھی جو تجارتی تنازع کی بات ہو رہی ہے, ایک بڑا اہم موضوع ہے آج کے ہمارے اس پروگرام کا, اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور جہاں رنگ کا اب ہم آخری حصے کی طرف آئے ہیں, جس میں ہمارے ساتھ اب ہمارے دو تجزیہ کار ہیں. لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بیرسٹر امجد ملک, اور جہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر خٹک. دونوں ہمارے پروگراموں کا بڑا ممتاز نام ہے اور اپنے شعبوں میں بہت نمایاں مقام بھی رکھتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے پر کہ امریکہ اپنے تجارتی شراکت داروں سے درآمد کیے جانے والے اسٹیل اور الومینیم پر محصولات آیت کرے گا, جن میں یورپی یونین بھی شامل ہے. فوری طور پر تند و تیز رد عمل دیکھنے میں آیا, جس سے بحر آکن اس کے پار پر کے ملکوں میں تجارتی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا. یورپی کمیشن کے جو صدر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یورپی بلاک اس کا جواب امریکہ کی اپنی برآمدات پر ٹیکس لگا کر دے گا. کینیڈا اور میکسیکو کے عہدیداروں نے بھی جوابی طور پر محصولات آیت کرنے کی دھمکی دی ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کن امریکی مصنوعات کو ہدف بنایا جائے گا. یہ ایک چھوٹا سا پس منظر ہے. ویسے اس بار پروگرام اس کے بارے میں بھی ہم بات بہت کرتے آئے ہیں. بیرسٹر ملک, آپ امریکہ اور اس کے یورپی حلیفوں کے درمیان تجارتی جنگ کے امکانات کیا دیکھتے ہیں, اور اس تنازع رائے کے نتیجے میں دونوں فریقوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان پر کس نوعیت کے اثرات مرتب ہوتا نظر آتے ہیں؟
جی بہت شکریہ بیجت. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ مالکم سٹورم نے بہت اچھا اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے کہ اٹس اے ڈینجرس گیم بائی سلیپنگ ٹاریفز آن یورپین سٹیل اینڈ ایلومینیم, اور یہ 25% آن اسٹیل اور 10% جو ایلومینیم کے اوپر ٹیرف لگایا ہے, یہ یونیلیٹرل نہیں ہوگا. اس سے کینیڈا, یورپ اور یو کے اور باقی ممالک افیکٹ ہوں گے. پھر ٹٹ فار ٹیٹ ہو جائے گا کہ وہ باقی ممالک وہ بھی ان کے اوپر جو ہے ان کی جو یہ درآمدات کریں گے تو ان کے اوپر بھی یہ لگے گا ٹیرف. تو یہ میرے خیال میں جو یورپ ریسیشن سے نکل رہا تھا اور یہاں کساد بازاری تھی, تو ایسے میں اٹ ول ناٹ بی ہیلپ فل. بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نیشنل سیکیورٹی کا وفادار ہوں, میں نے اپنا دیکھنا ہے اور اپنا اکنامک انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ میرا جو اسٹیل پروڈکشن انڈسٹری ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کروں اور اس کی برآمدات کو اچھے طریقے سے میں کنٹرول کروں تاکہ باقی چیپر اسٹیل امریکہ میں آسانی سے نہ آ سکے. لیکن اس کا جو افیکٹ ہے وہ میرے خیال میں ان کے بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل تعلقات سے ہوگا, اور یہ سرد میری ہے, یہ باقاعدہ اکنامک جو ہے وہ لڑائی کہہ لیں یا وار فیئر کہہ لیں یا اس میں آ جائے گی. اور میرے خیال ڈبلیو ٹی او کی جو نیکسٹ کانفرنس ہوگی اس میں یہ ایجنڈے کے اوپر سب سے اوپر ہوگا کہ یہ ٹیرف, ہاؤ دی ٹیرف آر گونا افیکٹ دی ریلیشن بٹوین یو ایس اینڈ اٹس الائز, بیکاز دے آر ناٹ اینڈ آف دی ڈے یا دے آر بردرلی ریلیشن. اور اس کو یہ کہنا کہ یہ ملکی سلامتی کو یہ خطرہ تھا اس لیے کر رہے ہیں, تو وہ کہیں فٹ نہیں بیٹھ رہا. ظاہر ہے یورپین یہ پوچھنے میں برحق ہیں اور حق بجانے میں کہ بھی آپ ہمیں نیشنل سیکیورٹی اپنی کی راہ میں کس طرح رکاوٹ دیکھتے ہیں, ہم تو آپ کے الائز ہیں, حلیف ہیں, ہر جگہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور باقاعدہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کا اثر دوسرے پھر فیصلوں پہ بھی ہوگا. چاہے آپ سیریا کے اوپر بات کریں, چاہے افغانستان کے اوپر بات کریں,
جو اس طرف بھی آتے ہیں,
اوور آل فارن پالیسی کے اوپر بات کریں, تو اس کا افیکٹ اس کے اوپر
اس پہ بھی ہوگا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہم نے, میرے پاس وہ بھی سوال میں کچھ آپ کے لیے اٹھاؤں گی. خٹک صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. خٹک صاحب, صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ محصولات کا طلاق اس لیے ضروری ہے کہ صنعت سازی کے کلیدی شعبوں میں امریکی ملازمتوں کے مواقع اور صنعتوں کا تحفظ کیا جائے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے یورپی حلیفوں یا ہمساؤں کو ناراض کرنا ضروری ہے؟
دیکھیے, یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے جس کا ذکر کیا, کافی باتوں سے میں ان کی ایگری کرتا ہوں, بیکاز اس فیصلے کا جو اطلاق ہے وہ تو گرچے یعنی سٹیل اور ایلومینیم کا جو امریکہ اور یورپین یونین کے درمیان جو باہمی تجارت ہے وہ تو ایک خرب ڈالر سے زیادہ کی ہے. یعنی 2016 میں دونوں جانب جو ٹوٹل حجم تھا تجارت کا وہ 1.1 خرب ڈالر تھا, جس میں سے 501 ارب ڈالر کی امریکہ نے ایکسپورٹس کی تھی اور 592 ارب ڈالر کی یورپین یونین سے امریکہ میں امپورٹس ہوئی تھی. یعنی جو تجارت کا جو حجم ہے وہ بیسیکلی یورپین یونین کے حق میں ہے. اور جو سٹیل اور ایلومینیم جو تجارت ہے اس کا حجم اوور آل حجم کا بہت چھوٹا حصہ ہے, یعنی اس کی جو دونوں طرف کی جو تجارت ہے اس پر اس کا بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا. اس کا جو بہت بڑا اثر پڑے گا وہ میرے خیال میں سیاسی سطح پر فی الحال پڑے گا, گرچہ یہ مزید بڑھ سکتا ہے اس میں, کیونکہ یہ ایک ٹریڈ وار کی صورت اختیار کر سکتا ہے. آلریڈی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو چکی ہے, اور اگر دونوں جانب سے احتیاط نہ برتی گئی تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ عالمی اکانومی جو ہے, انٹرنیشنل گلوبل اکانومی پر نیگیٹو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین کی جو اکانومیز ہیں دونوں کو اگر ملائیں تو یہ پوری دنیا کے جی ڈی پی کا آدھا ہے 50%. یعنی اگر ان کے درمیان تجارت کے معاملے پر کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا کی عالمی معیشت پر بہت گہرا ہوگا. امریکہ کے اندر بھی اس کا اثر ہوگا, ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ شعبوں میں امریکہ میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل اس کا نقصان دونوں جانب ہوگا. سیاسی طور پر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا, اور جو مالیاتی نقصان ہے میرے خیال ہے اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا, کیونکہ تجارت بین الاقوامی سطح پر جو تجارت کی جاتی ہے
وہ نہ صرف بین الاقوامی اصولوں کے تحت کی جاتی ہے بلکہ ایک اعتبار کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے، یعنی کنسسٹنسی ان پالیسی کی صورت میں بھی کی جاتی ہے. اگر امریکہ کے اوپر یہ بات رائے ثابت ہو جائے کہ امریکہ بہت انکنسسٹنٹ اور ایریٹک پالیسیز کو اپنائے ہوئے ہے تو اس کا اوور آل امریکہ کے اوپر بہت نیگیٹو اثر پڑے گا، کیونکہ امریکہ نے یورپ میں بہت بھاری سرمایہ کاری کی ہوئی ہے
جی.
یعنی آپ پورے یورپ میں امریکی سرمایہ کاری کو دیکھیں تو وہ امریکی جو امریکہ نے جو ایشیا میں سرمایہ کاری کی ہے اس کا 3 گنا جو ہے وہ یورپ میں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح یورپین یونین نے بھی امریکہ میں بہت بھاری سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. تو دونوں جانب تجارتی مفادات بہت گہرے ہیں، سیاسی مفادات بہت گہرے ہیں، یہ آپس میں بہت کلوز الائز ہیں اور ان کے درمیان اس قسم کی جو ٹریڈ وار ہے اس کا چھیڑنا نہ تو عالمی معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر ہے اور نہ ہی دونوں طرف کی اکانومیز کے لیے کوئی اچھی خبر ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مختلف شعبوں کو نقصان پہنچے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تجارتی خسارہ امریکہ کا ہے، یعنی جب امریکہ یہ بات کہتا ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے اس کو کم کیا جائے، تو اس کو کم کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں.
جی بیرسٹر ملک، جی بیرسٹر ملک سے ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے الگ ہونے اور پھر تجارتی لین دین کرنے والے بین الاقوامی اداروں پر بھی پابندیاں لاگو کرنے کے موقف کے تناظر میں آنے والے دنوں میں یورپ اور امریکہ کے درمیان دوسرے مختلف بین الاقوامی امور اور تنازعات میں، جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ بھی کیا، تعاون کی سمت کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں نا آپ، امریکہ بہت بڑا ایک فیصلہ لینے جا رہا ہے ایران کے خلاف، وہ واپس لینا چاہ رہا ہے جو انہوں نے ایران کے اوپر نیوکلیئر ڈیل کے اوپر جو میمورینڈم انہوں نے سائن کیا تھا 10 سال والا، جے سی پی او اے، یہ جوائنٹ کمپریہینسو پلان آف ایکشن سے نکلنا چاہ رہا ہے. تو اس میں بھی اس کو یورپ کی ضرورت پڑے گی، یو کے کی ضرورت پڑے گی. اب اگر وہ سنگل ہینڈڈلی ایران کے اوپر سینکشن لگاتا ہے، لیکن وہ ایران انڈیا کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ اور سب کے ساتھ مل کے وہ چاہ بار سے افغانستان کی طرف پیش قدمی جاری رکھتا ہے اور وہ اکانومی کو موبلائز کر جاتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا یونیلیٹرل اس طرح کی سینکشن لگانے کا جس میں امریکہ اکیلا تنہا رہ جائے گا. یمن میں بھی یہی صورتحال ہے، یمن اینڈ سیریا میں آپ اخلاقی طور پر دباؤ ڈال کر یو این او کے ذریعے، یورپ کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے ایران کو وہاں پہ ٹرانسگریشن سے باز رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ملیٹریلی اکیلا امریکہ تو ان کو باز نہیں رکھ سکتا. اس کے لیے اس کو اپنے الائز کی ضرورت ہوگی، اس کو اپنے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کو اپنے یورپین الائز کی ضرورت ہوگی، یو کے کی ضرورت ہوگی. یو کے جس نے میجر کردار ادا کیا تھا یہ آپس میں میسنجرز کا یا بھاگنے کا یا ان کے لیے فیور کلیکٹ کرنے کا جب عراق کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے اوپر پیش قدمی ہوئی تھی، اسی طرح کی افغانستان میں سچویشن ہے. افغانستان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کو ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں پوسٹ وار آن ٹیرر، جس طرح کا وہ حال ہے. اگر آپ ایران کے اوپر سینکشن لگاتے ہیں اور آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے تو آپ کیسے وہ چاہ بہار کو کیسے کک اسٹارٹ کریں گے؟ انڈیا وہاں سے نکل جائے گا، جو جس کی انویسٹمنٹ ہے، بھاری انویسٹمنٹ ہے وہاں، تو انڈیا بھی ناراض ہوگا، ایران وہاں سے افغانستان کو بھیج نہیں سکے گا اکنامک ایڈ، اور افغانستان جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے
اس کو بھی نقصان ہوگا،
طالبان کے چنگل اور نرگے میں پھنس جائے گا. تو یہ کیا خدمت ہوگی ان علاقوں میں، ان ملکوں کی جہاں پہ وار آن ٹیرر یا اس طرح کی جو پیش قدمی ہے ویسے ہی تباہی لا چکی ہے،
تو اس تعاون کو بہت نقصان پہنچے گا.
امریکہ کو اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اکنامک انٹروینشن یا ٹیرف یا اس طرح کی یونیلیٹرل جو آن سلاٹ کے افیکٹ فارن پالیسی اور امریکہ کے مغربی دنیا کے ساتھ فیوچر کے تعلقات کے اوپر اس کا انحصار ہوگا.
اچھا پہلے اس سے پہلے کہ اب خٹک صاحب سے میں ایک سوال کروں، نام بتاتی چلوں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں. سید امین الدین ہیں، پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، خان عابد ہیں، ہارون باندے ہیں، غلام قادر عمرانی ہیں، پیار علی ہیں، اور جیل خان ہیں، اور مسعود گل ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں آپ کے اس ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. خٹک صاحب، ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے 3 گروپوں اور 6 افراد پر نئی پابندیاں لگائی ہیں، جن کے متعلق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے تہران کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب بھی کیا ہے. خٹک صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایران جوہری سمجھوتے سے الگ ہونے کے بعد حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ نے سیکیورٹی کے لیے 12 نکاتی لایا عمل پیش کیا ہے، جس کے ساتھ امریکہ ایران جوہری سمجھوتے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کے خیال میں ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے میں شامل مزید ملک جو بدستور سمجھوتے کی پاسداری کر رہے ہیں, جس میں سارے ان کے یورپی حلیف بھی آتے ہیں جن کے ساتھ تجارتی تنازع ہے, اور روس بھی شامل ہے, کسی بھی نوعیت کی تبدیلی میں امریکہ کا ساتھ دینے پر راضی ہوں گے؟
یہ میرا خیال ہے معاملہ کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو موجودہ ٹریڈ وار ہے اگر یہ مزید آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی اثر ایران کی جانب بھی ہوگا. امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر جو پریشر بڑھایا جا رہا ہے اس کے مقاصد دو ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایران کا جو جوہری معاہدہ ہے اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے, کیونکہ صدر ٹرمپ جب بحیثیت ایک کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بارہا یہ بات کہی تھی کہ ایران کا جوہری معاہدہ, ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ ہے یہ کمزور ہے, اس میں کافی سقم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایران کا جو بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے وہ شامل نہیں ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو ایران کا مڈل ایسٹ میں کردار ہے اس کے اوپر بھی کوئی ایسا قدغن نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان دو ایریاز کو بھی کور کیا جائے جہاں تک کہ ایران کی جانب سے رہی ہے. اور دوسرے جو نقطہ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ایران پر پابندیاں لگائی جائیں, اس کے اوپر اکنامک پریشر بڑھایا جائے, تو ایران کے اندر جو عوام ہے وہ جس طرح کے کچھ عرصہ پہلے ایسے واقعات ہوئے تھے کہ لوگ اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور مظاہروں کی خبریں بھی پورے ایران کے مختلف شہروں سے آئی تھیں. امریکہ میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر پریشر بڑھایا جائے تو ڈسکنٹینٹمنٹ ایران کے اندر بڑھے گی, اور اس سے جو ریجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کا جو ایک ہدف ہے کچھ کوارٹرز کا, ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس طریقے سے حکومت میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, اور اگر ایران کے اندر تبدیلی لائی جائے اور ایک ایسی حکومت آ سکے جو کہ زیادہ مغرب نواز ہو یا مغرب کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات کی حامی ہو, تو وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور شاید ان کا خیال یہ کہ ایران کے لیے بہتر ہے. اس کا افیکٹونیس کیا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں, میں اس وقت فی الحال یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فوراً ایران میں کوئی تبدیلی آئے گی. ہاں ضرور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ضرور آئے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان اقدامات سے ایران میں جو دائیں بازو کے جو انتہا پسند سیاستدان جو ہیں, میرا خیال ہے ان کے ہاتھ کافی مضبوط ہوئے ہیں. ریفارمسٹ جتنے بھی تھے وہ کافی زیادہ ان کو اس سے دھچکا لگا ہے, کمزور ہوئے ہیں, کیونکہ جو ایران کا جوہری معاہدہ تھا اس کے پیچھے ریفارمسٹ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا تھا اس کے اوپر, اور جب امریکہ اس سے باہر نکلا اور اس نے یہ اعلان کیا, اور پھر اس کے بعد جب پابندیاں شامل ہوئیں اور سکویز شروع ہوا, ابھی تو مکمل نہیں ہوا ہے جی, کیونکہ ایران کے اوپر اس کا اثر نومبر سے شروع ہوگا, اس سے پہلے کچھ زیادہ اثر نہیں ہوگا, تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو ریڈیکل تھے جو شروع سے کہتے تھے کہ یہ نا اعتباری ہے, ہم اعتبار نہیں کر سکتے, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوگا, اور ان کے ہاتھ مضبوط ہوئے, اور یہ پتہ نہیں کہ کیا ایران میں ریجیم چینج ہوگی تو کیا اس سے ایسی حکومت آئے گی جو کہ مغرب کی بات زیادہ سنے گی, یا ایسی حکومت آئے گی جو کہ مکمل طور پر مختلف ڈائریکشن میں جائے. یہ ایک بہت بڑا گیمبل ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے ریجن پر ہوں گے, اس میں افغانستان بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, اور اس کے ایران کے جو باقی پڑوسی ممالک ہیں, جس طرح کہ آپ نے یمن کا ذکر ہوا, عراق میں بھی ان کا اثر گرچہ تھوڑا بہت کم تو ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ اثر اس کا ہر طرف ہوگا, سیریا میں بھی ہوگا, ہر طرف ہوگا.
اچھا آخری 1.5 منٹ ہے, اور میں دونوں سے آپ سے کوئک بالکل کامنٹ لینا چاہتی ہوں. امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کے اور شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان کے دست راست کیم جونگ چول کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں مجوزہ سربراہی ملاقات سے متعلق حقیقی پیش رفت ہوئی ہے. اس انتہائی ٹاکڈ اباؤٹ ملاقات کے انعقاد کا آپ کس حد تک امکان دیکھتے ہیں بیرسٹر ملک؟
میرا خیال میں اگر باتیں فارن منسٹر لیول کی سطح پہ ہو رہی ہیں تو لگ رہا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی, نہ بھی ہو تو یہ جو ملاقات کی طرف پیش قدمی ہے یا اس کے لیے جو مذاکرات یا نیگوشیشن ہو رہے ہیں وہ دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے, فیوچر میں قریب لانے کے لیے میرے خیال میں سازگار ہوں گے. وہ ملاقات کی طرف پیش قدمی بھی ہوگی, ملاقات ہونے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے جب دونوں ممالک آپس میں اس طرح کا ڈائلاگ کر رہے ہوں.
جہانگیر خٹک صاحب, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پچھلے دنوں سے بہت کبھی اس کے بارے میں ہونے کی بات ہوئی, بیچ میں پھر نہ ہونے کی بات ہوئی, لیکن پھر اس کے بعد کوششیں ابھی تک جاری ہیں کہ یہ بات آگے بڑھائی جا سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں امریکہ شمالی کوریا کے تعلقات کے تناظر میں تاریخی جو پس منظر ہے, کیا واقعی یہ سربراہ اجلاس ہو جائے گا, اور اس دفعہ اس کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہونے کا امکان ہے؟
میرا خیال میں
دیکھیے سوال یہ ہے کہ یعنی جو ملاقات ہے اس کا امکان مجھے بھی واقعی بہت زیادہ روشن نظر آ رہا ہے, کیونکہ جس لیول پہ بات چیت ہو رہی ہے
جی.
تو اس سے تو جو نظر آ رہا ہے کہ ملاقات ہوگی
ہو جائے گی. بہت شکریہ خٹک صاحب, ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. مجھے افسوس ہے کہ آپ کا پورا کامنٹ ہم نہیں لے سکے. تو اس کے ساتھ ہی بہجت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آرڈرس ریگس تھے. بہجت کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ کے ایران جوہری سمجھوتے سے الگ ہونے کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ آئندہ اس تناظر میں صورتحال کیا رہے گی. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پمپیو نے سیکیورٹی کے لیے 12 نکاتی لائحہ عمل پیش کیا, جس کے ساتھ امریکہ ایران جوہری سمجھوتے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. وائس آف امریکہ کے پروگرام پلگڈ ان کے ہفتہ وار ایڈیشن میں گریٹا وان سیسٹرن نے محکمہ خارجہ کے ایک سینئر پالیسی ایڈوائزر برائن ہک سے بات کی, اور وائس آف امریکہ کی الزبتھ شیرنوف نے رپورٹ تیار کی ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران جوہری سمجھوتے سے الگ ہونے کے قریب 3 ہفتوں بعد انتظامیہ کی طرف سے نئی حکمت عملی کے کچھ آثار مل رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پمپیو نے ایران کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کے لیے 12 نکاتی لائحہ عمل پیش کیا, اور انہوں نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو بتایا کہ اس کا مقصد ایران کی قیادت کو اپنے عوام کے سامنے جواب دے رکھنا ہے.
These 12 things that I listed are all pretty straightforward. We're not asking a lot from the Iranian leadership. Just behave like normal leaders. Don't loot.
وزیر خارجہ مائک پمپیو کہتے ہیں کہ جن 12 نکات کی فہرست میں نے تیار کی ہے وہ بالکل واضح ہیں. ہم ایرانی قیادت سے کچھ زیادہ مطالبات نہیں کر رہے, بلکہ صرف اتنا ہی کہ وہ معمول کے مطابق رویہ اپنائیں, اپنے عوام سے لوٹ مار نہ کریں, اور شام, یمن, لبنان اور عراق میں مہم جوئی کرتے ہوئے اپنے عوام کی کمائی ضائع نہ کریں. یہ فہرست طویل ہے. لیڈر اپنے عوام کی قیادت کریں, اپنے ملک کو عظیم بنائیں, اور اس کے لیے اپنے وسائل استعمال کریں. ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والی کمپنیوں کو ہدف بنانے کی کارروائی سے عہدیداروں کو امید ہے کہ مسئلے کا پائیدار حل نکل سکے گا. امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر پالیسی ایڈوائزر برائن ہک نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گریٹا وان سسٹرن کو بتایا,
Our goal is to have a treaty, and there's many different ways that you can capture a change in a bilateral relationship.
امریکی محکمہ خارجہ میں پالیسی پلاننگ کے ڈائریکٹر برائن ہک کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد سمجھوتا طے کرنا ہے, اور اس کے کئی طریقے ہیں جن کی مدد سے دو طرفہ تعلقات میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. ہمیں ایران جوہری سمجھوتا ورثے میں ملا, جسے سمجھوتا کہا ہی نہیں جا سکتا. دراصل یہ ایک منصوبہ ہے, حتیٰ کہ اس پر دستخط بھی نہیں ہے. لیکن بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نئی حکمت عملی پر عمل کرنا یورپی حلیفوں اور خطے میں دوسرے شراکت داروں کی حمایت کے بغیر بہت دشوار ہوگا.
It is incredibly difficult, if not impossible, to achieve that in a single framework. And the Europeans have...
Georgetown University کے ارائن تباتبائی کا کہنا ہے کہ اس حکمت عملی پر عمل کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت دشوار ہوگا, اور میرے خیال میں یورپینز کا موقف درست ہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. وہ جوہری سمجھوتا برقرار رکھیں گے اور وہیں سے آگے کی طرف پیش رفت ہوگی. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایرانی عوام سے اپیل کرنا زیادہ اہم بات ہے کہ وہ ملک کے لیڈروں کو جواب دہ ٹھہرائیں. ایرانی عوام اس سال کے آغاز میں حکومت مخالف مظاہروں میں گلی کوچوں میں نکل آئے تھے.
The Iranian people speak for themselves and they are their own best advocates. So when the Iranian people go out into the street and they chide the regime for its foreign...
Foundation for Defense of Democracies کے بہنام بن طالبو کہتے ہیں کہ ایرانی عوام اپنا موقف خود بیان کر رہے ہیں, اور وہ اپنے بہترین وکیل بھی ہیں. اس لیے جب ایرانی عوام گلی کوچوں میں نکلتے ہیں, اپنی حکومت سے غیر ملکی مہموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے وہ کسے مردے الزام ٹھہراتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تازہ ترین پابندیوں کا مقصد ان افراد اور گروپوں کو ہدف بنانا ہے جن کے ایران کے رہبر اعلی کے ساتھ رابطے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے 3 گروپوں اور 6 افراد پر نئی پابندیاں لگائی ہیں. ان کے متعلق انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے تہران کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا. امریکی وزارت خزانہ نے بدھ کے روز جن تین گروپوں پر پابندیاں لگائیں ان میں ایران کے حکومت نواز با اختیار گروپ، انصار حزب اللہ، تہران کی اوین جیل اور حکومت کی سرپرستی میں قائم موبائل فون کے ایپ بنانے والی کمپنی باعستہ پروگرامنگ گروپ شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں وزیر خزانہ سٹیون منوچن کے حوالے سے کہا گیا کہ ایران کی حکومت اپنے قومی وسائل کا، جو عوام کی ملکیت ہیں، رخ موڑ رہی ہے اور انہیں اظہار کی آزادی دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور فنڈز کو سینسرشپ نافذ کرنے کے لیے مہنگے اور بڑے پیمانے کے اثرات مرتب کرنے والے ذرائع پر صرف کر رہی ہے۔ پابندیوں کے نتیجے میں نامزد گروپس اور افراد کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد ہو جائیں گے اور امریکیوں کو عمومی طور پر ان کے ساتھ لین دین کرنے سے روک دیا جائے گا۔ ایسے غیر ملکی مالیاتی ادارے جو علم رکھتے ہوئے ان کی مادی مدد کریں گے، انہیں ثانوی امریکی پابندیوں کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں امریکی مالیاتی نظام سے ان کے رابطے منقطع ہو سکتے ہیں۔